الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید کی ایک آیت کا یہ ٹکڑا ہے، لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ اتنا کامل ہے کہ اگر کوئی عورت اس پر عمل کرنے کا دل میں عہد کر لے تو گنتی کے چند الفاظ پر عمل کرنے سے اس عورت کے لیے جنت واجب ہو سکتی ہے. اس میں تین باتیں بتائی گئی ہیں. فالصالحات، نیک بیویاں. تو ہر شادی شدہ عورت کو سب سے پہلے نمبر پر نیک بننا چاہیے، چونکہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر حق ہے، وہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، رب ہیں. تو اس پروردگار آقا کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں. لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ نیکوکار بنے. فالصالحات، نیک عمل کرنے والیاں، دوڑ دوڑ کے نیکی کرنے والیاں، بھاگ بھاگ کے نیک عمل کرنے والی، نیکی کے موقع تلاش کرنے والیاں، نیکی کر کر کے تھکنے والیاں اور تھک تھک کے پھر نیکی کرنے والیاں، ان کو فالصالحات کہا جاتا ہے. جس طرح بھوکا انسان روٹی کا متلاشی ہوتا ہے، اس طرح نیک عورت نیکی کی متلاشی ہوتی ہے. نماز وقت پہ ادا کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے، اپنے رب کے ساتھ لو لگائے، نیکی کو اپنا شعار بنائے، جیسے ہی گھر کے کاموں سے فارغ ہو فوراً اللہ تعالیٰ کی یاد کرے. کبھی مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، کبھی اللہ کے قرآن میں سکون پائے، اور کبھی تسبیح کے ذریعے اللہ کے نام کے گن گائے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والی ہو، اپنے اندر نیکی کی صفات رکھنے والی ہو، تو ایسی عورت کو کہا جاتا ہے فالصالحات، نیک عورتیں. آگے فرمایا قانتات. قانتات کہتے ہیں وہ عورتیں جو ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اپنی پوری توجہ اپنے خاوند پہ مرکوز کر لیں، جن کی توجہ کا قبلہ ایک بن جائے، جو اپنی ذات کے لیے اپنے خاوند کی ہو کر رہ جائیں، اپنے خاوند سے بے پناہ محبت کرنے والیاں، اپنے خاوند سے ٹوٹ کے پیار کرنے والیاں، اپنے خاوند پہ جان دینے والیاں، اپنے خاوند کی خوشی کو اپنی خوشی پہ ترجیح دینے والیاں، ہر وقت اپنے خاوند کی خدمت میں لگی رہنے والیاں، اپنے خاوند کو سکھ پہنچانے والیاں، اپنے خاوند کے دل کو خوش کرنے والیاں، ایسی عورتوں کو قانتات کہا جاتا ہے۔ تو یہ دوسری صفت ہے۔ اور تیسری صفت فرمائی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ غیب میں جب اللہ نے ان کو حفاظت کا حکم دیا اس کی حفاظت کرنے والیاں۔ اس سے مراد ہے کہ اپنی عزت اور خاوند کے مال میں خیانت نہ کرنے والیاں، اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں اور خاوند کے مال کی بھی حفاظت کریں، اولاد کی بھی حفاظت کریں۔ یہ تین صفتیں اگر کسی عورت میں آ جائیں تو ایسی عورت کو جنتی عورت کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عورت سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھیں گے، اور اس کے بعد پوچھیں گے کہ کیا تیرا خاوند تجھ سے راضی تھا؟ اگر اس کا خاوند اس سے راضی ہوا تو اس عورت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ آرام سے جنت میں چلی جائے گی۔ تو گویا پوری زندگی اگر اس آیت کے مطابق بنا لیں تو عورت کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ مردوں کے لیے دیکھو، پورا قرآن پڑھیں اور پورے قرآن کے جتنے بھی مسائل ہیں ان پر عمل کریں، پوری شریعت پر عمل کر کے دکھائیں، اپنی زندگی میں لاگو کریں، جہاں رہتے ہیں ارد گرد میں لاگو کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، دین کی خاطر جہاد کریں، کیا کیا کریں، پھر جا کر ان کی بخشش ہوگی۔ اور عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کتنا آسانی والا کہ اس کو ایسی چیز بتا دی کہ جو کام وہ مصلی پہ کر سکتی ہے، نرم بستر پہ کر سکتی ہے، گھر کی چار دیواری میں کر سکتی ہے۔ عورت اگر چاہے کہ میں اپنے اللہ کو مناؤں تو اسے گھر کی چار دیواری سے نکلنے کی کبھی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے مالک کو راضی کر سکتی ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی منزل عورت کے لیے چند قدم کا فاصلہ ہے۔ اپنے بستر پہ اپنے خاوند کو راضی کر لے اور اپنے مصلے پہ اپنے رب کو راضی کر لے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے۔ چنانچہ اگر ہم اس امت کی عظیم عورتوں کی زندگیوں کو دیکھیں جن کو جنت کی بشارتیں مل چکیں، تو یہ تینوں صفتیں ان کی زندگی میں بہت نمایاں نظر آئیں گی۔ یہ آج کی اس محفل میں صرف دو مثالیں پیش کرتا ہے، اور وہ مثالیں بھی امہات المومنین کی، امت کی مائیں، ان کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ گوش ہوش سے سنیں کہ امت کی مائیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے، ان کی زندگی اس آیت کے کس طرح مطابق تھی۔ چنانچہ ان میں سے ایک مثال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی ایک بڑے باعزت قبیلے کی خاتون تھی۔ اللہ تعالی نے مال و دولت بہت زیادہ دیا تھا، अकल और समझ अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा दी थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको अखलाके हमीदा अता किए थे, चुनाचे इनकी एक शादी हुई, खाविल फौत हो गए, फिर निकाह हुआ, फिर ऐसा ही हुआ, तो ये अपने माल को तिजारत में इस्तेमाल करती थी और शहर में इनको कोई अच्छा बंदा नजर आता तो उसको अपना माल देकर तिजारत के लिए भेजती और उस तिजारत से इनको नफा होता, तो ये अपने वक्त की बड़ी अमीर खातून थी। मक्का मुकरमा में जो भी इनका नाम लेता था वो समझता था कि ये बहुत ही बाइज्जत मालदार और फजल कमाल रखने वाली खातून है। इनका नाम ताहिरा पड़ गया था, इनका लकब। अब जरा सोचिए कि जमाने जाहिलियत में जबकि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और जबकि औरतें बिका करती थीं, उनकी कीमत लगा करती थी, उस वक्त में इस खातून को उस माहौल में ताहिरा के नाम से पुकारा जाता था। ताहिरा का मतलब होता है पाकीज़ा, पाक जिंदगी गुजारने वाली। तो इस लकब से ही उनकी अजमत सामने आती है। इनको पता चला नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी एक नौजवान है, अपनी दयानत अमानत सदाकत में वो बहुत मारूफ है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि आप मेरा माल लेकर तिजारत के लिए शाम जाएं और जितना मैं आम लोगों को पैसे देती हूं आपको मैं दुगने पैसे दूंगी। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा अबू तालिब से इसका तज़किरा किया तो उन्होंने कहा कि भतीजे, ये रिज़्क है जो तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजने का सबब बनाया। चुनाचे उनकी मशवरे पर नबी अलैहिस्सलाम ने शाम का सफर फरमाया तो इस खातून ने अपना एक गुलाम जिसका नाम मैसरा था उसको नबी अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया और उसके जिम्मे लगाया कि इस पूरे सफर की कारगुजारी तुमने वापस आकर मुझे सुनानी है। नबी अलैहिस्सलाम सफर में तशरीफ ले गए और इस सफर में फिर एक राहिब से भी मुलाकात हुई जिसने उनको बताया नबी अलैहिस्सलाम को कि आप अल्लाह के नबी हैं, नबी बनेंगे। फिर जो सामान तिजारत था उसको नबी अलैहिस्सलाम ने इतना सही सही बेचा कि गुलाम भी हैरान हो गया आपकी सदाकत पर और आपकी दयानत पर। फिर आपने वहां से दूसरा माल खरीदा और वापस तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला की शान देखें कि खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने माल को तिजारत के लिए जो पहले भेजती थीं, तो जितना नफा उसमें होता था इस दफा नफा उससे कई गुना ज्यादा हुआ। तो देखिए माल पराया था लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के पास सदाकत अपनी थी, दयानत अपनी थी, जहानत अपनी थी। इन सिफतों को जब आपने पराए माल पर लगाया अल्लाह ने उसके लिए इतना फायदेमंद बना दिया तो अगर कोई आदमी आज अपने माल पर इन सिफतों को लगाएगा तो अल्लाह ताला उसको क्यों नहीं रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। जब सफर से वापस आए तो मैसरा ने पूरे सफर के हालात सुनाए, कारगुजारी सुनाई। खदीजा कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी समझदार थी, उन्होंने इस नौजवान के अंदर बहुत अजमत के निशान ढूंढ लिए। उस वक्त के जब किसी को वहम गुमान भी नहीं था, इस नेक खातून ने इस नौजवान के अंदर बहुत अजमतें पाली, हत्ता कि उसके दिल में ख्याल आया कि अगरचे ये गरीब घर का बच्चा है मगर सिफात इंसानी से माला माल है, लिहाजा क्यों ना मैं इसको अपना शरीक जिंदगी बनाऊं, अपने सर का ताज बनाऊं। चुनाचे उनकी एक सहेली थी, उसका नाम था नफीसा। तो खदीजा ने अपनी सहेली नफीसा को अपने दिल का राज बताया कि मैं चाहती हूं कि ये नौजवान इतने अच्छे अखलाक वाला, आदात वाला है कि मैं इनकी शरीक हयात बन के रहूं। मेरे पास दुनिया का माल है और इनके पास हुस्न खुल्क का दौलत है, तो इसकी कोई सबब बन जाए तो कितना अच्छा। नफीसा समझदार नौजवान लड़की थी, वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी बात का रास्ता हमवार करती हूं। चुनाचे वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जवान उम्र हैं, आप निकाह क्यों नहीं कर लेते। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास तो अभी निकाह के वसाइल ही नहीं है। तो उसने आगे से कहा कि अगर कोई सबब बने तो क्या आप राजी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। चुनाचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा के बारे में हाँ कर दी तो वो खुशी खुशी वापस आई और उसने आकर कहा खदीजा को कि तुम्हारी मुराद पूरी हो गई, अब इसके लिए बाज़ाबता तरीका इख्तियार कर लो। चुनाचे खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने चचा को अपने दिल का राज बतला दिया कि मैं निकाह करना चाहती हूं और मेरी नजर में इस नौजवान से बढ़कर और कोई बेहतर दुनिया में प्रपोजल नहीं। तो उनके चचा ने अबू तालिब से राब्ता किया। अबू तालिब चचा आपके बहुत खुश हुए कि मेरे भतीजे के लिए अरब की बेहतरीन औरत का रिश्ता आया। चुनाचे निकाह के लिए एक जगह पर इकट्ठे हुए तो अबू तालिब ने हैरान कुन खुतबा पढ़ा और उसमें उन्होंने अपने भतीजे یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسے فضائل بیان کیے، ایسی صفتیں بیان کی کہ حق ادا کر دیا اور پھر یہ کہا کہ میرے اس بھتیجے کے نکاح کے لیے آپ جو بھی چاہیں مہر ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اس کے بعد خدیجہ کے چچا نے کہا کہ یہ وہ نر ہے جسے ناک میں زخم نہیں لگایا جاتا۔ یہ عربوں کے اندر ایک مقولہ تھا کہ جو اونٹ باندھنے کے قابل ہوتا اس کے ناک میں سوراخ کر کے اس کو ایک جگہ باندھ دیتے تھے، اور جو اچھی نسل کا خوبصورت اونٹ ہوتا उसके बांधने की जरूरत नहीं थी, उसको रेवड़ में वैसे ही छोड़ देते थे कि ये जहां चाहे फिरे। तो उन्होंने नबी इस्लाम के बारे में ये उस वक्त का मकूला इस्तेमाल किया कि ये नौजवान वो नर है कि जिसके नाक में जख्म नहीं लगाया जाता, यानी हम इसके लिए मेहर की कोई शर्त नहीं लगाएंगे। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ और आपके चचा ने इस मेहर में 20 जवान ऊंट अदा कर दिए, जिनको उसी वक्त ज़िबा करके पूरे शहर की दावत कर दी गई। चुनाचे खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में आईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब अकेले हैं और आपके घर की खिदमत के लिए तो मैं खुद हूं, बाहर की खिदमत के लिए कोई नहीं। तो उन्होंने पहला काम यह किया कि अपना एक गुलाम था जिसका नाम था ज़ैद बिन हारिसा, उसको नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया कर दिया, हिबा कर दिया। अब देखिए कि नेक बीवियां अपने खाविंद का दिल कैसे जीतती हैं। तो घर की खिदमत अपने जिम्मे रखी और बाहर की खिदमत के लिए अपना गुलाम दे दिया। जब ये निकाह हुआ तो पूरे मक्के में बातें चलने लग गईं कि देखो ये नौजवान गरीबों में सबसे गरीब और ये औरत अमीरों में सबसे अमीर, और इनका आपस में निकाह हो गया। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब ये बात पहुंची तो उन्हें ये बुरा लगा कि लोग मेरे खाविंद को गरीबों में सबसे गरीब कहें। चुनाचे उन्होंने क्या किया कि अपना जितना भी माल था, कुल माल नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया कर दिया, मिल्क कर दिया। चुनाचे लोग हैरान होकर कहने लगे कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अमीर नौजवान मक्का में नहीं, और खदीजा जैसी कुर्बान होने वाली बीवी की मिसाल पूरे कबीले में नहीं। तो देखिए कि नेक बीवियां अपने खामदों पे अपना सब कुछ निशावर करती हैं, यूं खामदों के दिलों में वो फिर हुकूमत करती हैं, यूं खामदों के दिलों में फिर उनकी यादें होती हैं। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम को उनके माल से बहुत फायदा हुआ और आपने इस माल को खैर के काम के लिए इस्तेमाल किया। शादी के बाद फिर औलादें होने लगीं, तो सबसे पहले आपके हाँ बेटा हुआ जिसका नाम आपने कासिम रखा, और नबी अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल कासिम मशहूर हुई। फिर उसके बाद बेटियां हुईं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, और एक और बेटा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया, उसको तैयब और ताहिर भी कहा गया, और एक बेटी हुई जिनको फातिमा कहा। मगर अल्लाह ताला की कुदरत कि आपके जितने बेटे थे वो बचपन में ही वफात पा गए और आपकी चार बेटियां जिंदा रहीं, और उन चार में से भी तीन बेटियां आपकी जिंदगी में ही वफात पा गईं। और सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जो आपकी सबसे छोटी और लाडली बेटी थी, वो आपकी वफात के 6 महीने बाद इस दुनिया से वो भी रुखसत कर गई। नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक उस वक्त 25 साल थी और खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। आजकल के नौजवान इससे जरा सबक सीखें, जो फकत शक्ल और सूरत का हुस्न देखते फिरते हैं, जो फकत चेहरों का हुस्न देखते फिरते हैं, वो ये देखें کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے جو پہلا نکاح فرمایا اپنے سے بھی 15 سال عمر میں وہ بڑی خاتون تھیں اور ان کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، تو نبی علیہ السلام نے بھی ان کی صفات کو دیکھا، بیوی نے بھی صفات دیکھیں، خاوند نے بھی صفات دیکھیں، اور یوں یہ نکاح ہو گیا. اور اللہ تعالی نے پھر اس نکاح کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ذہنی سکون عطا فرمایا. تو جیسے قرآن مجید میں ہے نا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم اپنی بیویوں سے سکون پاؤ. نبی علیہ السلام کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اتنا سکون ملا، اتنا سکون ملا، آپ پوری زندگی اس سکون کو یاد کرتے رہے. چنانچہ جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو 6 مہینے ایسے گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا اور وہ دن میں پورا ہو جاتا. اس کو رویائے صادقہ کہتے ہیں، سچے خواب. پورے 6 مہینے آپ خواب دیکھتے، وہ پورا ہو جاتا. انہی خوابوں کے ذریعے سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل اس بات کو جان گیا تھا کہ آپ ایک عظیم ہستی ہیں اور آپ سے اللہ تعالی نے کام لینا ہے. یہ بیوی ہوتی ہے جو خاوند کی پوشیدہ صلاحیتوں کو جان کر اس کی عظمت کی معترف ہوتی ہے. آج کل کی بیویاں تو اپنی آنکھوں سے بھی خاوند کی خوبیاں دیکھیں تو ان کو نظر انداز کر دیتی ہیں. یہ وہ بیوی تھی کہ جو خوبیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ان کو پہچان کر پہلے سے ہی ان کی عظمت اپنے دل میں مان چکی ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام جب عبادت کے لیے تشریف لے جاتے غار حرا میں تو کبھی کبھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے آپ کو پانی اور روٹی دینے کے لیے بھی وہاں جاتی. اکثر و بیشتر نبی علیہ السلام پورے ہفتے کے لیے کچھ روٹی اور پانی ساتھ لے جاتے. نبی علیہ السلام کا عبادت کا یہ شوق اتنا زیادہ ہوا کہ ایک ایک ہفتہ آپ وہاں قیام فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ اعتراض نہ کیا کہ آپ گھر سے کیوں چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتی تھیں کہ آپ اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور یہ ایک نیکی کی بات ہے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ نیکی میں معاون بنے، رکاوٹ نہ بنے. پھر ایک وہ دن آیا جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو آ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے کبھی پڑھا نہیں تھا، تو آپ نے آگے سے جواب میں فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور خوب اچھی طرح دبایا. یہاں محدثین نے لکھا کہ یہ بھی حصول فیض کا طریقہ ہے. اس لیے اللہ والوں کے ساتھ جب مرد لوگ معانقہ کرتے ہیں تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ ایک سینے سے فیض دوسرے سینے میں ڈال دیتے ہیں. جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا، مگر چونکہ آپ نے نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا اور یہ کیفیت پہلی مرتبہ ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوف ستاری تھا. یہ ایک فطرتی اور طبعی سی چیز ہے کہ کوئی بھی غیر معمولی بات پیش آئے تو انسان فطرتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے گھبرا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو. آپ کی اہلیہ صاحبہ نے آپ کو بستر پر لٹا کر اوپر کمبل دے دیا، اور جب کمبل ڈال دیا تو قریب آ کر پھر آپ سے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اے میرے محبوب آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے لگتا ہے کہ کہیں میری جان ہی نہ چلی جائے. تو جب نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تو اہلیہ صاحبہ جو آپ کی عاشقہ تھی قدردان تھی، انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ، اللہ تعالی آپ کو رسوا نہیں فرمائیں گے. پھر انہوں نے اس بات کی دلیل دی، اور دلیل میں کہنے لگی کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل القل، اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتقرئ الضیف، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، تقسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو کما کے دینے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور نیک کاموں میں آپ دوسروں کے مددگار بننے والے ہیں. چونکہ آپ کے اندر یہ صفات ہیں، ایسی صفات والے بندے کو اللہ تعالی ضائع نہیں فرمائیں. یہ دیکھیے کہ نیک بیوی کی صفت کیسی ہوتی ہے، کہ پہلے وہ کیا جو خاوند نے کہا، کمبل اڑا دیا، اور پھر پاس بیٹھ کر پیار بھری آواز سے، میٹھے میٹھے لفظوں سے ایسی تسلی کی باتیں کہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دل کا جو غم تھا وہ ختم ہو گیا. یہ نیک بیویاں ہوتی ہیں، اور یوں وہ اپنے خاوند کے دل جیتا کرتی ہیں. خاوند کے دل لڑائی سے نہیں جیتے جاتے، تلوار سے نہیں جیتے جاتے، پیار کے ذریعے سے جیتے جاتے ہیں. جو عورت اپنے خاوند کا دل پیار سے نہیں جیت سکی، وہ تلوار سے بھی اپنے خاوند کا دل نہیں جیت سکتی. تو نبی علیہ السلام کو بہت تسلی ہو گئی، مگر بیوی ایسی کہ اتنے پہ ہی اس نے کام کو ختم نہیں کیا. جب اگلا دن ہوا تو ان کے ایک چچا زاد بھائی تھے جو تورات کے بڑے ماہر تھے، عبادت گزار تھے، تو یہ نبی علیہ السلام کو لے کر وہاں تشریف لے گئیں، اور وہاں جا کر کہا کہ اسمع لابن اخی، کہ اپنے بھائی کے بیٹے سے پوچھیں کہ ان کو کیا معاملہ پیش آیا. تو ورقہ بن نوفل نصرانی تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے، چنانچہ انہوں نے پوچھا نشانیاں، اور پھر کہا ہاذہ ناموس الذی، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا، آپ پر آیا ہے تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں. اور پھر تورات میں جو نشانیاں لکھی ہوئی تھیں وہ بتائیں کہ آپ کی قوم آپ کی مخالفت کرے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی. تو نبی علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا اوا مخرجیون، کیا مجھے نکال دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں، اے کاش اس وقت اگر میں زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا. تاہم نبی علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو کچھ معاملہ ہوا یہ وحی کا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام مجھے ملا ہے. خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو لے کر آئیں، اور انہوں نے گھر میں آ کر نبی علیہ السلام پر ایمان لا کر ایک بہت بڑی فضیلت پالی. دیکھیں جب تاریخ بن رہی ہوتی ہے اس وقت تسلیم کر لینا یہ بڑی عظمت ہوتی ہے، جب تاریخ بن جاتی ہے پھر تو دشمن بھی مان لیا کرتے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بہت بڑی صفت تھی کہ جب پوری دنیا میں اللہ رب العزت کے محبوب کا کوئی ساتھی نہیں تھا، آپ کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت آپ کی اہلیہ صاحبہ نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ کلمہ پڑھنے میں یہ خاتون پوری امت میں سب سے بازی لے گئیں، اور یہی نہیں کہ وہ خود ایمان لے آئیں بلکہ انہوں نے گھر کے اندر ماحول ایسا بنا رکھا تھا، اپنے خاوند کی عزت اتنی بنا رکھی تھی کہ گھر کے چھوٹے بچے بھی ایمان لے آئے۔ چنانچہ ان کا غلام زید بن حارثہ غلاموں میں وہ سب سے پہلے ایمان لے آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں نبی علیہ السلام کی کفالت میں تھے، ان کی والدہ فاطمہ بن اسد جو نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی اور اس نے والدہ کی طرح ان کو پالا تھا، اور وہ بھی دل میں سمجھ گئی تھی کہ یہ عظیم انسان ہے، تو اس نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے دے دیا تھا۔ چنانچہ آپ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس وقت رہتے تھے، تو بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ تو دیکھئے کہ فقط خود ہی ایمان نہیں لائیں بلکہ گھر کا ماحول ہی ایسا بنایا کہ گھر کے چھوٹے بھی ایمان لے آئے۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، پھر آپ کی بیٹیاں بھی آپ پر ایمان لے آئیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ نیک بیویاں اپنے خاوند کو کیسے گھر میں عزت دیتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد ایک جگہ تشریف لے گئے تو وہاں جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو چشمے پہ وضو کرنا سکھایا اور پھر نماز پڑھنے سکھائی۔ یہ شروع شروع میں نماز جب کامل فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت کی بات ہے، عبادت سکھائی، چند رکعت صبح پڑھنی، چند رکعت شام پڑھنی۔ تو نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور آپ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ مجھے اس طرح جبریل نے علیہ السلام نے وضو کرنا سکھایا اور نماز پڑھنی سکھائی، یہ ایسی نیک بیوی تھی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو ویسا ہی وضو کیا اور نبی علیہ السلام کے پیچھے پھر اسی طرح نماز ادا کی۔ تو ان کو جو فضیلتیں حاصل ہیں ان میں ایک فضیلت تو ایمان لانے میں بھی سب سے آگے تھی، اور اس امت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے میں بھی سب سے آگے نکل گئیں۔ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پر نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ آئے، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر میں نے خاتون کو دیکھا کہ اس نے بھی بالکل اسی طرح کیا، پھر ایک بچے کو دیکھا اور وہ بچہ علی المرتضیٰ تھے، انہوں نے بھی اسی طرح نماز پڑھی۔ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو قریش مکہ سب کے سب خلاف ہو گئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو تکالیف پہنچانے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بہت زیادہ غمزدہ ہوتے، جب بھی گھر تشریف لاتے آپ کی اہلیہ صاحبہ اپنے میٹھے بول سے، محبت بھری باتوں سے اللہ کے محبوب کو یہ کہتی کہ آپ یہ تو بتائیں کون سے رسول ہیں کہ جن کی قوم نے ان کی مخالفت نہیں کی، آپ کی بھی اگر لوگ مخالفت کرتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ جب یہ بات وہ کہتی تو نبی اسلام فرماتے تھے کہ یہ سن کر میرے دل کو تسلی ہو جاتی۔ دیکھو یہ ہے ازدواجی زندگی، کہ باہر سے غمزدہ خامد گھر آئے اور بیوی اپنی پیار بھری محبت بھری باتوں سے خامد کے غم کو دور کر دے۔ اور آج کل تو ہستا مسکراتا خامد گھر آتا ہے اور بیوی اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے، پھر کہتی ہیں کہ خامد ہماری بات نہیں سنتے، ہماری بات نہیں مانتے، کوئی تعویذ مل جائے کہ خامد ہماری مٹھی میں آ جائے۔ اسی دوران 3 سال کے لیے قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مقاطعہ کر لیا، لین دین ہر طرح سے بند کر کے سیول بائیکاٹ کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام ایک گھاٹی تھی جس کا نام شیب ابی طالب پڑ گیا، وہاں آ گئے۔ اب بیوی کی عظمت دیکھیں، یہ تو امیر گھرانے کی تھی اور ان کا تو خاندان بڑا امیر تھا، یہ اگر چاہتی تو اپنے خاندان کے پاس میکے چلی جاتی اور میکے جا کر اپنے عیش و آرام کی زندگی گزارتی، اور یہ کہہ سکتی تھی جی کہ آپ جانے اور آپ کا مشن جانے، مگر یہ وفادار بیوی تھی۔ اس بیوی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، چنانچہ وہ بھی شیب ابی طالب میں گئیں اور اتنی ناز و نعمت کی پلی ہی عورت وہاں پر کئی کئی دن فاقے میں گزارتی۔ یہ صفت ہوتی ہے بیوی کی کہ خامن کے غم کو اپنا غم سمجھتی ہے، خامن کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی ہے۔ اب یہ جو دکھ انہوں نے جھیلا یہ اختیاری تھا، اگر وہ چاہتی تو اپنے میکے سے مدد لے سکتی تھی، اپنے میکے والوں کے پاس جا کر خود ٹھہر سکتی تھی، مگر نہیں، وہ سمجھتی تھی کہ بیوی کو اپنے خاوند کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے۔ چنانچہ 3 سال ایسی حالت میں گزارے کہ کئی کئی دن کھانے کو کچھ نہ ملتا، پینے کو کچھ نہ ملتا، یہ بہت مشقت کا وقت تھا، مگر انہوں نے اپنے خاوند کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بالآخر جب وہاں سے باہر نکلے تو پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد، ہجرت سے 3 سال پہلے 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو بہت بڑا دکھ ہوا، اس سال میں آپ کے چچا بھی فوت ہوئے اور آپ کی اہلیہ بھی فوت ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، غم کا سال۔ دیکھیں یہ ہوتی ہیں اچھی بیویاں کہ اگر فوت ہو جائیں تو خاوند ان کے فوت ہونے کے سال کو حزن کا سال کہے، اس کو نجات کا سال نہ کہے۔ جیسے آج کل کی کوئی عورت فوت ہو تو اس کا خاوند سمجھتا ہے کہ میری جان چھوٹ گئی۔ تو نیک بیویوں کی پہچان دیکھئے کہ نبی علیہ السلام نے اس کا نام عام الحزن رکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت لوگ کامل گزرے، مگر عورتوں میں 3 عورتیں بہت کامل گزریں، ایک بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ایک آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، اور ایک خدیجت الکبریٰ نبی علیہ السلام کی زوجہ، ان تین عورتوں کا نام لیا کہ یہ تین عورتیں بہت کامل گزری. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تین عورتوں کا نام کیوں لیا گیا؟ اللہ تعالی ہمارے اکابر کو جزائے خیر دے، انہوں نے علوم و معارف کے دریا بہا دیے، ایک ایک نقطے کو کھول کھول کر بیان کر دیا. تو انہوں نے یہاں ایک نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں وہ عورتیں تھیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک نبی کی کفالت کی اور پھر اسی نبی پر خود ایمان لے آئیں. چنانچہ بی بی مریم کو دیکھیں، انہوں نے اپنے گود میں ایک بچے کو پالا اور پھر اسی بچے کو اپنا نبی تسلیم کیا. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی. آسیہ بنت مزاحم کو دیکھیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں پالا، ان کی آنکھوں کے سامنے پلنے والا بچہ، انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ تو بچہ ہے. نہیں، جب اللہ کی نعمت اس پر آئی تو انہوں نے حقیقت کو تسلیم کر لیا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. اور تیسری خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس وقت نکاح کیا جبکہ نبی علیہ السلام غربت کے عالم میں تھے، تنہائی کے عالم میں تھے. انہوں نے اپنے مال سے، اپنی خدمت سے پہلے نبی علیہ السلام کو مضبوط کیا، اور جب اللہ کے محبوب کو نبوت ملی تو انہوں نے پھر حقیقت کو تسلیم کر لیا. تو گویا ان تینوں عورتوں میں یہ ایک خاص چیز پائی جاتی ہے کہ یہ حقیقت کو تسلیم کرنے والی عورتیں تھیں. کیا آج کی بیویاں حقیقت کو تسلیم کرتی ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. کیا آج کی عورتیں اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو یہ آج اپنے دل میں عہد کریں کہ ہم آج کے بعد اپنے خاوند کے دل کو غم زدہ نہیں کریں گی، بلکہ غم زدہ اور پریشان خاوند کے دل کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنا سب کچھ خود کو پیش کر دیں گی. آپ بھی حقیقت کو تسلیم کرنے کی عادت ڈالیے، آپ کا نام بھی عظیم عورتوں میں قیامت کے دن شمار کر لیا جائے گا. جس کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی، آپ اپنے گھر میں اگر اس کو فضیلت دیں گی تو اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر اللہ کے ہاں آپ کو بہت اجر ملے گا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے بی بی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، جس کو آج کل جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے، پہاڑوں کی ایک وادی ہے، وہاں پر قبر کھودی اور دفن کے لیے خود اندر تشریف لے گئے. پانچ صحابہ اور صحابیات ہیں کہ جن کی قبر میں اللہ رب العزت کے محبوب خود اترے، جن میں سے خدیجۃ الکبریٰ ہے. باقی کی تفصیل کروں تو وقت کم، میں اپنا عنوان پورا نہیں کر سکوں گا. نبی علیہ السلام اکثر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کیا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی کسی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا کہ مجھے خدیجۃ الکبریٰ پر رشک آیا کہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی ان کو یاد کرتے تھے اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں جبکہ آپ کو اللہ تعالی نے اس سے بہتر بیوی دے دی، یعنی اپنی طرف اشارہ کرتی کہ میں کم عمر ہوں، جوان العمر ہوں، خوبصورت ہوں، تو میں اس طرف اشارہ کرتی کہ اللہ کے محبوب، آپ اس بڑھیا کو یاد کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر نعمت دے دی، اللہ تعالیٰ کے محبوب کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں اذیت نہ دینا، اس لیے کہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب ساری دنیا نے میری مخالفت کی، خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب پوری دنیا میں تصدیق کرنے والا میرا کوئی نہیں تھا، خدیجہ کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اولاد دی، چنانچہ میں یہ سمجھ گئی کہ آج کے بعد خدیجہ کے معاملے میں مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ فرماتی ہیں کہ حالہ بنت فیلت جو خدیجہ کی بہن تھی، وہ کبھی کبھی مدینے آیا کرتی تھی، تو ایک مرتبہ وہ میرے پاس بیٹھی گفتگو کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب باہر گھر سے آئے تو چونکہ بہنوں کی آوازیں ملتی ہیں، تو نبی علیہ السلام کے کانوں میں جب حالہ کی آواز پہنچی تو آپ کو خدیجہ کبرا یاد آئیں اور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ ہوتی ہے بیوی کہ ایسی دل میں یادیں چھوڑے کہ اگر فوت بھی ہو جائے تو خاوند یاد کرے تو آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ محبت کی تصدیق ہو جائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب کبھی بکری کوئی قربانی کرتے تو ہمیشہ اس کا گوشت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے۔ پوری زندگی اللہ رب العزت کے محبوب کا یہ عمل رہا، اس کو کہتے ہیں خدمت اور اس کو کہتے ہیں وفا، اس کو کہتے ہیں جو ہے نا محبت، کہ بیوی فوت ہو گئی لیکن خاوند پوری زندگی میں جب بھی قربانی کرتا ہے اپنی بیوی کی سہیلیوں کو بھی گوشت بھیجتا ہے اور اپنی اس بیوی کی یادیں اس طرح سے تازہ کرتا ہے۔ چنانچہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کے اندر اولیت عطا فرمائی، اس میں ایک اولیت تو یہ تھی کہ وہ اللہ رب العزت کے محبوب پر سب سے پہلے ایمان لے آئیں، دوسری فضیلت ان کو یہ ملی کہ اس امت میں سب سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی، اور ایک فضیلت یہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی اولاد ان کے بطن سے ہوئی۔ ایک فضیلت یہ بھی تھی کہ ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، اور ایک یہ بھی خوبی تھی کہ دنیا میں ان کو اللہ رب العزت نے سلام بھیجے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ، جبرائیل امین آئے ہیں اور آ کر تمہیں اللہ تعالی کا سلام کہہ رہے ہیں۔ دیکھو جب بیوی اپنے خاوند کے پہ قربان ہوتی ہے تو عرش پہ رحمان کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ عرش سے اپنے سلام فرش پر بھیج دیتے ہیں۔ تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی سلام ہے، جبرائیل علیہ السلام کو سلام ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ محدثین نے لکھا کہ اس جواب سے ان کے علم اور ان کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ ان کو ایک یہ بھی فضیلت حاصل کہ وہ وفات پانے والی نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ اور ایک یہ بھی فضیلت حاصل کہ ان کو دفن کرنے کے لیے اللہ کے محبوب خود قبر میں اترے. ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کو ان سے کتنی محبت تھی. اب آپ یہ سوچیں گی کہ یہ تو ایک مثال, چلیں آپ کو دوسری مثال بھی دے دیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. نبی علیہ السلام کی ایک اور زوجہ محترمہ تھی جن کا نام تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ پہلی مثال ان کی دی جو عمر میں بڑی تھی, اور دوسری مثال میں ان کی دے رہا ہوں جو عمر میں بہت چھوٹی تھی. فرماتی ہیں کہ میں گڑیوں سے کھیلتی تھی اور کھیل رہی تھی کہ جب میری رخصتی ہو گئی, بلکہ جب نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لائیں تو اس وقت بھی گڑیوں سے کھیلتی تھی, اور انہوں نے ایک گھوڑا بنا رکھا تھا جس کی آنکھیں وغیرہ تو ظاہر نہیں تھی مگر اس کے پر سے بنے ہوئے تھے, رف قسم کی چیز تھی. تو ایک دفعہ اس کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی میرا گھوڑا ہے. آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے, تو کہنے لگی کہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا تھا اور اس کے پر تھے. یہ سن کر نبی علیہ السلام مسکرا پڑے. تو اتنی چھوٹی عمر میں اللہ رب العزت کے پاس تشریف لائیں, اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی روایت کرتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک سبز ریشمی کپڑے پر میری تصویر آسمانوں سے لائی اور نبی علیہ السلام کو دکھائی اور بتایا کہ اللہ رب العزت نے اس کو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی کے طور پر چن لیا ہے. اور فرمایا کرتی تھی کہ ابھی تو میری شکل میرے ماں کے بطن میں ہی نہیں بنی تھی جبکہ میری شکل اللہ نے اپنے محبوب کو دکھا دی تھی. چنانچہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے تو آپ بہت غمزدہ رہا کرتے تھے, خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی یاد میں مغموم رہتے تھے. تو اس غم کی حالت میں پھر جبریل علیہ السلام دوبارہ آئے اور انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو دوبارہ وہ شکل دکھائی, تصویر دکھائی کہ آپ ان سے نکاح فرمائیں. آپ نے پہچان لیا کہ یہ تو ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں, چنانچہ ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا. یہ اس وقت آئی تھی کہ جب ابھی بالغ نہیں ہوئی تھی. اس میں حکمت کیا تھی؟ دو حکمتیں تھیں. ایک تو حکمت یہ تھی کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ اللہ تعالی نے چاہا کہ جب یہ بلوغت کی زندگی میں قدم رکھیں تو ان کی پہلی نظر اللہ کے محبوب کے چہرے کے اوپر پڑے. اب دوسری حکمت یہ تھی کہ چھوٹی عمر میں چونکہ یاداشت بہت پکی ہوتی ہے, اس لیے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی جتنی عالمہ یہ بنی اتنی پوری ازواج مطہرات میں سے کوئی نہ بن سکی. بلکہ امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام ازواج مطہرات کے علم کو جمع کر لیا جائے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم ان سب سے زیادہ بڑھ جائے. فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 باتوں میں تمام ازواج کے اوپر فضیلت دی. پہلی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے میری صورت اپنے محبوب کو دکھا دی کہ یہ دنیا میں اور جنت میں آپ کی زوجہ بنے گی. دوسری فضیلت कि मैं ही थी जो कवारे पन में नबी अलैहिस्सलाम के निकाह निकाह में आई, जितनी भी बाकी अज़वाज मुतहरात थीं या तो वो बेवाएं थीं या मतलबा थीं, मैं ही थी जो कवारी थी और अल्लाह के महबूब के निकाह में आई। अस्माती थीं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक बिस्तर पे लेटी होती थी कि इस हाल में अल्लाह का कुरान नाजिल होता था। फरमाती थी कि मैं ही थी कि जिसकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान में अता फरमाई। पांचवी फजीलत, फरमाया करती थी कि एक मौके पर नबी अलैहिस्सलाम को झंडा बनाकर लहराने की जरूरत थी और आप कोई चीज ढूंढ रहे थे। जब मुझे पता चला तो मेरा एक दुपट्टा था जो सफेद बैकग्राउंड था और उसमें काली लाइनें लगी हुई थी। मैंने वो अल्लाह के महबूब की खिदमत में पेश किया। अल्लाह ताला के महबूब ने अपने मुबारक हाथों से मेरे दुपट्टे को इस्लाम का झंडा बनाकर लहराया। छठी फजीलत ये, फरमाती थी कि मेरे माँ और बाप दोनों मुहाजिर और सहाबी थे, ये फजीलत किसी और को हासिल नहीं थी। सातवीं फजीलत, फरमाती थी कि मैं कई दफा लेटी होती थी सामने और अल्लाह ताला के महबूब नमाज पढ़ते थे, ये फजीलत आपकी अजवाज में से किसी और को हासिल नहीं थी। आठवीं फजीलत कहती थी कि अल्लाह ताला के महबूब कई मर्तबा मेरे साथ इकट्ठे गुसल फरमाते, एक बर्तन में पानी होता, हम दोनों करीब बैठकर नहा रहे होते, कभी मैं प्याले से पानी अपने ऊपर डालती और कभी अल्लाह के महबूब अपने ऊपर पानी डालते, यूं मिल के नहाने की फसीलत मेरे सिवा किसी और जौजा को हासिल नहीं हुई। नौवीं फजीलत कहा करती थी कि मैं बिस्तर पर बैठी थी और अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब मेरे सीने पर अपना सर रखकर टेक लगाए हुए थे कि इस हाल में अल्लाह ताला के महबूब ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। और दसवीं फजीलत कहा करती थी कि मेरे ही हुजरे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के लिए पसंद किया और उसे जन्नत का बाग कहा और जन्नत के बाग में अल्लाह के महबूब क़यामत तक आराम फरमा रहे हैं। इसके अलावा भी उनकी फजीलतें थी। मसलन इस आयत के ज़हन में ये बात आती है कि अज़वाज मुतहरात में वही थीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थीं जो आपके पहले खलीफा बने और जिनको नबी इस्लाम ने सिद्दीक का लकब दिया। ये फजीलत भी किसी और को हासिल नहीं। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो आयत नाज़िल फरमाई उसमें मग़फ़िरत और रिज़्क़ के करीम का जो वादा किया वो बराह रास्त उन्हीं के बारे में था, ये फजीलत भी किसी और को हासिल न हुई। फरमाती थी कि कई मर्तबा हम खाना खा रहे होते तो अल्लाह ताला के महबूब गोश्त की बोटी खाते और आधी बोटी खाने के लिए मुझे अता फरमा देते। ऐसा होता कि मैं पानी पी रही होती और अल्लाह के महबूब मुझे फरमाते कि मेरे लिए पानी बचा लेना اور میرا بچا ہوا پانی اللہ رب العزت کے محبوب نوش فرما دے. اکثر ایسا ہوتا کہ اللہ کے محبوب میری گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو جاتے. اللہ کے محبوب میرے دل لگی کا اتنا خیال کرتے کہ میری ہم عمر لڑکیوں کو گھر بھیجتے کہ وہ میرے ساتھ آ کر کھیلیں. دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے میرے ساتھ دوڑ بھی لگائی اور یہ فضیلت بھی انہی کو حاصل ہے. اس کی بھی تفصیل ہے. ایک موقع پر فرماتی ہیں پہلے موقع پر میں جیت گئی پھر دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ کے محبوب جیت گئے اور آپ نے فرمایا تلک بتلک یہ میری آج کی جیت اس پہلی تیری جیت کے برابر ہو گئی. تو دیکھیے کہ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو دنیا کی عورتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے کہ جیسی سرید کھانے کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. بہت ذہین تھیں. چنانچہ ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھی تھیں تو ماں بیٹی کا رتبہ تھا مگر عمر کم ہونے کی وجہ سے آپس میں دوستانہ بھی تھا. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مسکرائیں. پوچھا کیوں مسکراتی ہو؟ کہنے لگی مجھے خیال آیا. کیا خیال آیا؟ کہنے لگیں کہ آپ کے والد تو ابو بکر ہیں اور میرے والد تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بس یہ بات سننی تھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نبی اسلام کی تعریفیں کرنی شروع کر دی. عائشہ فاطمہ تم نے سچ کہا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو. ہمیں ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ہدایت ملی ان کے صدقے، اللہ ملا ان کے صدقے. اتنی نبی علیہ السلام کی تعریفیں کی کہ دل کھول کے تعریفیں کی. اور جب خوب تعریفیں کر چکی تو اس کے بعد فرمانے لگی کہ فاطمہ ایک بات میرے بھی دل میں آ رہی ہے. انہوں نے کہا کیا؟ کہنے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے شوہر علی المرتضی ہیں تو میرے شوہر بھی تو محمد مصطفیٰ ہیں. فاطمہ الزہرا حیران ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ فاطمہ ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ جب آپ جنت میں جائیں گی تو آپ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی مگر جس تخت پر آپ بیٹھیں گی آپ کے تخت پر علی المرتضی ساتھ بیٹھیں گے. اور فاطمہ جب میں جنت میں جاؤں گی تو میرے تخت پر محمد مصطفیٰ ساتھ بیٹھیں گے. چنانچہ ان کے نمایاں واقعات میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک غزوہ پر تشریف لے گئے، ایک مقام پر قیام فرمایا جس کا نام تھا ذات الجیش. وہاں سے گزرتے ہوئے پانی تو تھا نہیں مگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہار پہنا ہوا تھا. فرماتی ہیں کہ وہ ہار میں نے اپنی بہن، بڑی بہن اسماء سے ادھار مانگا تھا. وہ میرا ہار کہیں ٹوٹ کے گر گیا. تو جب ٹوٹ کے گر گیا تو میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تو نبی علیہ السلام نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا، پڑاؤ ڈال دیا گیا اور نبی علیہ السلام نے دو بندوں کو بھیجا کہ جاؤ ہار کو ڈھونڈو. اس دوران اللہ تعالیٰ کے محبوب میری گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے. فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ اگلی نماز کا وقت قریب ہے اور پانی یہاں ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے پڑاؤ کا حکم دے دیا، تو ان میں سے ایک میرے والد کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ دیکھیں، آپ کی بیٹی کا ہار ڈھونڈنے کے لیے یہاں پڑاؤ ڈالا گیا اور پانی ہے نہیں اور نماز کا وقت قریب ہو گیا تو کیا بنے گا؟ تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں میرے خیمے میں آئے، اللہ تعالیٰ کے محبوب عراب فرما رہے تھے، تو صدیق اکبر اللہ عنہ نے مجھے آہستہ آواز سے ڈانٹا اور کہا کہ عائشہ، کیا مصیبت تم نے کھڑی کر دی کہ تمہارے ایک ہار کی وجہ سے پورے قافلے نے رکنا کو روک لیا گیا؟ تم ایسی بے موقع بات کیوں کرتی ہو؟ اور یہ کہہ کے فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق لانو جو میرے والد تھے، انہوں نے میرے بازو کے گوشت پر چٹکی بھری، جیسے غصے میں مائیں اپنے بچوں کی چٹکی بھرتی ہیں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ مجھے سخت تکلیف ہوئی، مگر میں ڈانٹ بھی برداشت کر گئی، چٹکی کی تکلیف بھی برداشت کر گئی، اس لیے کہ میری گود میں اللہ کے محبوب سوئے ہوئے تھے، کہیں ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ فرماتی ہیں کہ میرے اس صبر کا اللہ نے فوراً اجر دیا کہ اللہ رب العزت کے محبوب جب تھوڑی دیر بعد اٹھے تو آپ کے اوپر اللہ کا قرآن نازل ہوا اور اس میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی آیات نازل ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ پھر والد میرے والد مسکراتے اور ہنستے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے، عائشہ تو کتنی خوش قسمت ہے کہ تیری وجہ سے اللہ نے امت کے لیے آسانی کر دی، اب اگر کہیں پانی نہ ملے تو امت کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنے کا مسئلہ واضح ہو گیا۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ اما عائشہ صدیقہ کا یہ احسان ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ ایک اور بھی واقعہ عجیب ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد جب مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی خوب ریل پیل ہو گئی تو اس وقت بعض ازواج مطہرات نے بھی عرض کیا کہ ہمیں بھی آپ کچھ سالانہ خرچہ دیجئے، بڑھائیے، بہت تنگی، کئی کئی دن فاقے میں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو یہ بات ناپسند ہوئی کہ میری بیویاں اپنے خرچے کی بات کریں، تو آپ نے ایک مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے الگ وقت گزارا، تو اس کے بعد آیات تخییر نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا نساء النبی، کہ اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، اگر تم دنیا اور اس کی زیب و زینت کو چاہتی ہو تو ہم تمہیں کئی گنا مال دے دیں گے، مگر تمہیں نبی علیہ السلام سے دور ہونا پڑے گا، اور اگر تم نبی علیہ السلام کو پسند کرتی ہو تو پھر تمہیں اس قسم کا کوئی مطالبہ ہی نہیں رکھنا پڑے گا۔ تو جب یہ آیات اتری تو فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سب سے پہلے میرے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے دل میں یہ بات تھی کہ عائشہ عمر میں چھوٹی ہے، پتہ نہیں یہ کیسا فیصلہ کر سکے یا نہ کر سکے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں، مگر تم فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ اس سے نبی علیہ السلام کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مجھ سے دور ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ میں نے پوچھا کون سی بات، تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے وحی اتری ہے کہ یا تم دنیا کی زیب و زینت کو پسند کر لو تو تمہیں ہم کئی گنا زیادہ دے دیں گے، دنیا کا مال و دولت ریل پیل دے دیں گے تم کو، خوش کر دیں گے،
یا پھر تم اللہ کے محبوب کو چن لو. تو فرماتی ہیں کہ میں نے اسی وقت کہا کہ اتنے مجھے والدین سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑتی ہوں اور اللہ کے محبوب کو اپنے لیے پسند کرتی ہوں. یہ سن کر اللہ کے محبوب مسکرائے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے محبوب میرا یہ جواب باقی ازواج مطہرات کو نہ بتانا. اللہ کے محبوب نے کہا نہیں, میں تو سچ سچ کہنے والا ہوں. چنانچہ باقی ازواج مطہرات کو جب پتہ چلا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے یہ کہا تو سب نے وہی الفاظ کہے, چنانچہ سب ازواج مطہرات نے اللہ کے محبوب کو پسند فرما لیا. یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام پردہ فرمانے سے تھوڑی دیر پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے تو اس وقت ان کے بھائی عبد الرحمن آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھا. نبی علیہ السلام نے جب اس مسواک کو دیکھا تو ذرا توجہ سے دیکھا تو بیویاں تو اپنے میاں کی منشا کو پہچانا کرتی ہیں. فرماتی ہیں میں نے پہچانا کہ اللہ کے محبوب مسواک کرنا چاہتے ہیں تو میں نے وہ مسواک لے کے اللہ کے محبوب کو دی, مگر وہ ذرا سخت تھی تو میں نے پہچانا کہ یہ سخت ہے تو میں نے پوچھا اے اللہ کے محبوب میں آپ کو نرم بنا کر دوں؟ تو محبوب نے اشارے سے کہا ہاں. فرماتی ہیں میں نے اس مسواک کو چبایا اور میرے چبائے ہوئے نرم کیے ہوئے مسواک کو اللہ کے محبوب نے اپنے منہ میں لے کر چبایا. وہ فرماتی تھیں کہ یہ فضیلت بھی مجھے ملی کہ آپ کے پردہ فرمانے سے پہلے میرے منہ کا لعاب اللہ تعالی کے محبوب کے منہ کے لعاب کے ساتھ مل گیا. پھر ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو آپ کی زندگی میں پیش آیا مگر وہ واقعہ بڑا عجیب ہے. ہوا یہ کہ غزوہ بنی مصطلق میں نبی علیہ السلام کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. جب وہاں سے واپسی ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے پوچھ کا حکم دیا, دستور اس زمانے میں یہ تھا کہ ازواج مطہرات کے لیے ایک پالکی بنائی ہوتی تھی ہوبر جس کو کہتے تھے, اس میں صحابہ جب پردہ کر لیتے تھے تو زوجہ محترمہ آ کے بیٹھ جاتی تھی اور پھر پانچ چھ آدمی اس کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیتے تھے. تو فرماتی ہیں کہ جب تیاری ہونے لگی تو میں نے سوچا کہ سفر لمبا ہوگا تو بہتر ہے کہ میں قضاء حاجت سے فارغ ہو جاؤں. جب میں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آ گئی اور حوض میں بیٹھنے لگی تو لوگوں نے پردہ کیا ہوا تھا. اس وقت مجھے خیال آیا کہ میرا ایک ہار تھا جو کہیں گر گیا, تو میں نے سوچا کہ ابھی تو کچھ وقت ہوگا اس لیے بہتر ہے کہ میں ہار کو ڈھونڈ آتی ہوں جہاں میں گئی تھی. تو میں پالکی میں بیٹھنے کی بجائے پھر ہار ڈھونڈنے چلی گئی. تھوڑی دیر بعد صحابہ کرام جب متوجہ ہوئے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید ام المومنین اندر بیٹھ گئی ہیں, لہذا انہوں نے اس پالکی کو اٹھا کر اوپر رکھ دیا. فرماتی ہیں میری عمر بھی چھوٹی تھی, وزن بھی ہلکا تھا اور پانچ چھ آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ اندر کوئی بیٹھا بھی ہے یا نہیں. اب جب پالکی اونٹ پر رکھ دی گئی اور سب لوگ تیار ہو گئے تو قافلہ چل پڑا. فرماتی ہیں ہار ڈھونڈتے ہوئے مجھے ذرا دیر ہو گئی, جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ قافلہ تو وہاں سے چلا گیا. اب ان کی عقل مندی دیکھیں. کہتی ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب جب دیکھیں گے کہ میں اس پالکی میں نہیں تو آپ اسی جگہ پتہ کروائیں گے جہاں سے اونٹ چلے تھے, لہذا میں آرام تسلی کے ساتھ وہیں پر بیٹھ گئی. تھکی ہوئی تھی مجھے نیند آئی تو میں اپنی چادر اوپر لے کر سو گئی. نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کہیں سے کوچ ہوتا تو وہاں ایک صحابی کو متعین کر دیتے تاکہ وہ بعد میں دیکھیں کوئی گری پڑی چیز، کوئی بھولی چیز رہ جائے تو ان تمام چیزوں کو سمیٹ کر وہ پیچھے سے لے آئیں. تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے جو بدری صحابی تھے اور پکی عمر کے بندے تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے اس کام کے لیے ڈپیوٹ کر دیا. جب وہ راؤنڈ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ کوئی چادر میں لپٹا سو رہا ہے، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ازواج مطہرات کے خیمے کی جگہ تھی، اور انہوں نے مجھے نکاح سے پہلے چھوٹی عمر میں دیکھا بھی ہوا تھا، تو وہ پہچان گئے کہ میں ام المومنین ہوں اور میں تو یہاں پیچھے رہ گئی. تو انہوں نے اونچی آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرماتی ہیں ان کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھی اور میں نے اپنے آپ کو اچھی طرح چادر میں لپیٹ لیا. انہوں نے اپنے اونٹ کو میرے قریب بٹھا دیا، میں اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی اور وہ اس کی رسی پکڑ کے چل پڑے حتیٰ کہ وہ جا کر قافلے کے ساتھ مل گئے. قافلے کے اندر کچھ منافقین لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کو دکھ پہنچانے کے لیے ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتے تھے. جب ان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے تو اس پر بتنگڑ بنا لیا، کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. اور جب نبی علیہ السلام مدینہ میں پہنچے تو انہوں نے پورے شہر میں یہ بات پھیلا دی کہ آپ کی یہ زوجہ معاذ اللہ ارادتن پیچھے رہی، اور ایک صحابی بھی تھے، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ اس سے بچ نہیں سکی. اب یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی اور منافقین نے اس کو ہر کان میں پہنچا دیا. اتنا پروپیگنڈا کہ کئی مسلمانوں کو بھی اس بات پہ دل میں شک پیدا ہو گیا کہ آخر پیچھے کیوں رہیں، پھر اتنا وقت وہاں رہیں، پھر ایک جوان آدمی وہ بھی تھا، پھر دونوں مل کے آئے. تو جیسے ایک عام سوچ ہوتی ہے نا بندے کی، تو اس سوچ سے منافقین نے سوچا تو ان کو تو پروپیگنڈا کرنے کا بہترین موقع مل گیا. ایک مہینہ پروپیگنڈا ہوتا رہا. فرماتی ہیں کہ میں گھر میں آئی تھی تو میں سفر کے بعد بیمار ہو گئی اور مجھے کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلا. ایک رات کو میں ایک صحابیہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر گئی تو وہ صحابیہ کسی جگہ پر گرنے لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بدعا کر دی، ام مستح. جب انہوں نے بدعا کی تو میں نے انہیں کہا کہ اپنے بیٹے کے لیے تو کوئی نہیں بدعا کرتا. انہوں نے کہا کہ بیٹے کے لیے بدعا تو کوئی نہیں کرتا، تمہیں پتہ نہیں کہ میرے بیٹے نے کیا کہا؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہتی ہیں کہ اس وقت انہوں نے مجھے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح یہ تو ٹاک آف دی ٹاؤن بن چکی ہے بات، اور تیرے آپ کے اوپر تو عجیب الزام لگ رہے ہیں. فرماتی ہے کہ یہ بات سن کر میرے تو پاؤں تلے کی زمین ہی نکل گئی. اب جب میں واپس آئی تو نبی علیہ السلام میرے حجرے میں آئے تو میں نے محسوس کیا کہ میں نے سلام کیا تو نبی علیہ السلام نے جواب دے کر اپنا رخ دوسری طرف فرما لیا. میں دوسری طرف گئی اور ادھر سے سلام کیا تو اللہ کے محبوب نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا. میں پہچان گئی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے دل بہت غم زدہ ہے، اور پتہ نہیں آپ کو کیا کیا باتیں سننے میں آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے یوں پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے. فرماتی ہیں کہ یہ جو الفاظ تھے نا کہ ان کا کیا حال ہے، میرے بارے میں میری حالت پوچھ رہے ہیں بیمار کی، اور یوں فرماتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے، تو میں پہچان گئی کہ یہ معاملہ تو بہت سیریس ہو گیا. چنانچہ میں نے اللہ کے محبوب سے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بیمار ہوں، کچھ دن کے لیے میں اپنے والد کے گھر چلی جاؤں. اللہ کے محبوب نے اشارے سے ہاں کر دی اور میں اپنے والد کے گھر آ گئی. جب عورتوں پر ایسی مصیبتیں پڑا کرتی ہیں پھر ان کو اپنی ماں اور اپنا باپ یاد آتے ہیں. فرماتی ہیں میں اپنے والد کے گھر میں آئی، میری والدہ نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا کہ میری والدہ کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی. جب اندر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد ابوبکر صدیق لانو چارپائی پر بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں. اس ماں اور باپ کا کیا حال ہو کہ جن کی بیٹی پر الزام لگے، وہ بیٹی جو اللہ کے محبوب کے نکاح میں ہے، ان کے لیے تو مصیبت کا پہاڑ تھا جو ٹوٹ پڑا. فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنی والدہ کو بھی غمزدہ دیکھا، اپنے والد کو بھی غمزدہ دیکھا، تو اب میں سوچنے لگی کہ اب میں کس کے پاس جاؤں. حامل آخری سہارا ہوتا ہے، وہ بھی مجھ سے خفا. ماں باپ سہارا ہوتے ہیں، وہ بھی غمزدہ ہیں، تو اب میں کیا کروں. فرماتی ہیں اس وقت مجھے اپنا رب یاد آیا. میں اپنے مکان کے ایک کونے کی طرف چلی گئی. میری والدہ نے پیچھے سے مجھے دیکھا کہ بیٹی غمزدہ ہے، کہیں کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے. مگر میں نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر میں سجدے میں چلی گئی، اور میں نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی شروع کر دی، اے مسکینوں کے پروردگار، اے ضعیفوں کے پروردگار، اللہ سب فریاد کرنے والے تیرے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، آج تیرے محبوب کی حمیرہ بھی تیرے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے. اللہ یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا تھا، آپ نے ان کی پاک دامنی کو واضح فرما دیا. بی بی مریم پر بہتان لگا تھا، ان کی بھی پاک دامنی کو واضح فرما دیا. اللہ آج آپ کے محبوب کی حمیرہ پہ بھی بہتان لگا ہے. میں فریاد کرتی ہوں، اللہ میرے محبوب کے دل کو میری طرف سے صاف فرما دیجئے، ان کو تسلی دے دیجئے. فرماتی ہیں میں رو رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی، ادھر اللہ تعالیٰ کے محبوب، انہوں نے گھر کی عورتوں سے میرے بارے میں تحقیق کی. چنانچہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے زینب بن جحش سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا. پھر انہوں نے گھر میں کام کرنے والی ام ایمن سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو، اس نے کہا کہ بھولی بھالی لڑکی ہے، اتنی بات ہے کہ سوئی رہتی ہے اور کئی مرتبہ آٹا بکری کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ تو میں نے اور کوئی چیز نہیں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو گھر کی عورتوں سے تسلی ہو گئی میرے بارے میں. چنانچہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے. کیونکہ ایک مہینے سے اللہ تعالیٰ کے محبوب غمزدہ تھے، تو آپ کے جان نثار فرمانے، صحابہ بھی بہت دکھی تھے. چنانچہ نبی علیہ السلام مسجد میں آ کر بیٹھے، صحابہ بھی خاموش ہیں، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور اللہ کے محبوب خاموش بیٹھے ہیں. نبی علیہ السلام نے اس وقت صحابہ سے بھی مشورہ کیا. صدیق اکبر تو چونکہ والد تھے اور اپنے گھر پر تھے، باقی صحابہ وہاں موجود تھے، تو نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عمر آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پاک فرمایا اور بنایا کہ گندی مکھی بھی کبھی آپ کے جسم کے ساتھ نہیں لگی، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی زوجہ جس کے ساتھ آپ ایک بستر پہ رات گزارے اس کے اندر کوئی گندگی ہو؟ اور یہ بات کہہ کر انہوں نے کہا کہ میرا تو دل کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. نبی علیہ السلام نے اس کے بعد عثمان غنی علیہ السلام سے پوچھا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت دی کہ آپ کا سایہ بھی زمین پہ نہیں پڑتا، اس لیے کہ کسی کا پاؤں اس سائے کے اوپر نہ پڑ جائے، تو جس پروردگار نے آپ کے سائے پر دوسروں کے پاؤں پڑنے کو پسند نہ کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی زوجہ پر دوسرے کو قابو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے؟ نبی علیہ السلام نے سنا تو آپ کو کچھ مزید تسلی ہوئی. علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، پوچھا، علی آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، ایک مرتبہ آپ کے نالین مبارک پہ ساتھ نجاست لگ گئی تھی، گندگی لگ گئی تھی، آپ پہننا چاہتے تھے تو جبریل امین کے ذریعے سے اللہ تعالی نے آپ کو جتلا دیا تھا کہ اس جوتے پر نجاست لگی ہوئی ہے، تو جو پروردگار نجاست والا جوتا آپ کو پہننے نہیں دیتا، وہ نجاست والی بیوی آپ کے بستر پر کیسے آنے دے گا؟ اللہ کے محبوب کو تسلی ہو گئی، مگر آپ خاموش تھے. تو علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا دل رکھنے کے لیے کہا، اللہ کے نبی، کیوں غمزدہ ہوتے ہیں؟ آپ کے لیے عورتوں کی کمی تو کوئی نہیں ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو عمر رضی اللہ عنہ کو پھر جوش آیا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، اللہ کے محبوب، آپ مجھے اتنا بتلا دیجئے کہ آپ نے ان سے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا یا اللہ رب العزت کی مرضی سے نکاح کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کر دیا کہ میں نے اللہ رب العزت کی مرضی سے نکاح کیا. تو عمر اللہ نے کہا، اے اللہ کے محبوب، جس کو اللہ نے آپ کی بیوی بنایا اس کے بارے میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ عمر کو اجازت دیں، میری تلوار ان منافقین کی گردنوں کے لیے کافی رہے گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو مزید تسلی ہو گئی. چنانچہ اس کے بعد آپ نبی علیہ السلام اٹھے اور صدیق اکبر لانوں کے گھر تشریف لے آئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ ام رومان جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ تھی، انہوں نے دروازہ کھولا، نبی علیہ السلام اندر تشریف لے آئے، ابو بکر صدیق تلاوت کرتے ہوئے اٹھے، انہوں نے بھی سلام کیا اور نبی علیہ السلام کو چارپائی کے اوپر بٹھا دیا. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ماں بھی ہے، والد بھی ہے، مگر میری حمیرہ کہیں نظر نہیں آتی. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، حمیرہ کہاں؟ تو والدہ نے بتایا کہ وہ تو مصلی پر سجدے میں اپنے رب کے سامنے دعائیں مانگ رہی ہے. فرماتے ہیں، اس وقت میری والدہ نے آواز دی، بیٹی اٹھ اور اللہ کے محبوب کا استقبال کر، فرماتی ہے میرا جی چاہا میں اٹھوں اور میں اللہ کے محبوب کے قدموں سے لپٹ جاؤں اور اللہ کے محبوب کو اپنی پاک دامنی کے یقین نہانی کرواؤں، مگر میں نے دل میں سوچا اب تو میں نے احکم الحاکمین کے دربار میں اپنا فیصلہ پیش کر دیا، اب وہی میری مدد فرمائے گا۔ کہتی ہیں یہ آواز سن کر میں اٹھی اور آ کر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھ گئی۔ اللہ رب العزت کے محبوب کی طبیعت میں غصہ نہیں تھا، شفقت تھی۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا عائشہ اگر تم پاک دامنی پر ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پاک دامنی کی وضاحت فرما دے گا، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو عائشہ استغفار کر لو، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کے ان الفاظ میں خامدوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ بیوی پہ زنا کا الزام لگے، پورے شہر کے اندر اس کا ڈنڈورا پیٹے، اللہ کے محبوب ناراض پھر بھی نہیں، سمجھاتے ہیں آیا عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تم استغفار کرو اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ فرماتی ہیں جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے تو میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ میں نے اپنی والدہ کو دیکھ کر کہا امی میں چھوٹی عمر کی ہوں، آپ ہی میری طرف سے کوئی جواب دے دیجئے۔ والدہ رو کر کہنے لگی بیٹی ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے والد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، ابو آپ میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے، مگر وہ بھی اتنے غم زدہ تھے کہ ان کی بھی زبان نہیں کھلتی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اب نہ ماں جواب دے رہی ہے نہ باپ جواب دیتا ہے تو جواب تو مجھے ہی دینا پڑے گا۔ فرماتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے اتنی بات کہی اے اللہ کے محبوب آپ اتنی لوگوں کی باتیں سن چکے ہیں، اگر میں آپ کو یقین دہانی بھی کروانے کی کوشش کروں گی تو شاید آپ کے دل میں یہ بات نہ آئے، لہذا میں وہی کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل، میں صبر کرتی ہوں، اور یہ کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور اپنا دکھ اور درد اللہ کو خواہش کرتی ہوں۔ فرماتی ہیں میرے دکھی دل سے یہ آواز نکلی اور اللہ رب العزت کی رحمت آ گئی۔ میں دل میں سوچا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے حقیقت کی اطلاع دے دیں گے، مگر میں نے کیا دیکھا، اللہ کے محبوب کی آنکھیں بند ہو گئی اور سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطروں کے ستارے چمکنے لگے اور اللہ کے محبوب نے اپنے اوپر کپڑا ڈال لیا۔ یہ وہ کیفیت تھی کہ جس میں وہی اترتی تھی۔ فرماتی ہیں جب میری والدہ نے اور والد نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب پہ وہی اتر رہی ہے تو انہوں نے پلک پلک کے رونا شروع کر دیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے محبوب پر کیا وہی اترے گی۔ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے محبوب نے جب کپڑا ہٹایا تو آپ کا مسکراتا چہرہ اس طرح سامنے آیا جس طرح چاند جس طرح بادلوں میں سے چودھری کا چاند نکل آتا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری برات خود عطا فرما دی، اور ایک آیت نہیں دو آیت نہیں 10 آیتیں اللہ نے تمہاری پاک دامنی کے بارے میں نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ بری ہیں ان تمام باتوں سے جو باتیں کہ یہ منافق کرتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ یہ بات سن کر میری والدہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ پڑی، کہنے لگی بیٹی اٹھ اور اللہ کے محبوب کا شکریہ ادا کر۔ تو فرمانے لگی کہ میں ناز میں آ کر کہنے لگی، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری لاج رکھ لی۔ سنیے، جب عورت پاک دامن ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں رسوا نہیں ہونے دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اس کے لیے گواہیاں دے دیا کرتے ہیں۔ لہذا جو عورت آج ان تین باتوں کے اوپر پابند رہے، نیکوکار بنے، اپنے خاوند کے ساتھ دل کی محبت رکھنے والی بنے، اور اپنے ناموس اور اپنے مال اور اولاد کے بارے میں امانت کرنے والی ہو، وہ عورت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو انتفاق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الدوادی زندگی کے بارے میں آج یہ آخری بیان تھا، ایک ہی عنوان پر کئی سارے بیان ہو چکے۔ اب دل میں آتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں عورتوں کو دوسرے عنوان، نیکی کے عنوان، آخرت کے عنوان، ان عنوانات کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جائیں گی تاکہ ان کے اندر ذوق شوق پیدا ہو اور وہ خوب نیکی کرنے والی بنیں۔ ازدواجی زندگی پر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آئندہ سال پھر بات چیت ہوگی۔ رمضان مبارک کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو گزارش ہے کہ عورتیں اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو مخشوانے کی کوشش کریں، اور جو حضرات یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرما لے۔ دعا فرما لیجیے۔ سبحان ربی الوهاب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے گردگر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ، رمضان مبارک میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم نے جتنی بھی خطائیں کی سب معاف فرما۔ اللہ، ہم تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ میرے مولا، آپ جس طرح نیکوں کے پروردگار ہیں، ہم گناہگاروں کے بھی پروردگار ہیں۔ اللہ، آپ کے سوا ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی در نہیں۔ میرے مولا، ہمیں خالی نہ اٹھا دیجئے۔ اللہ، دنیا کے لوگ دھتکار دیتے ہیں، دنیا کے لوگ نگاہیں پھیر لیتے ہیں، مگر آپ تو پروردگار ہیں۔ اللہ، ہم سے نہ روٹھیے۔ اللہ، ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجئے۔ اللہ، ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجئے۔ اللہ، ہماری حاضری قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہماری حاضری قبول فرما لیجئے۔ اللہ، اس مغفرت کے عشرے میں، اے اللہ، اس آگ سے بچاؤ کے عشرے میں اللہ ہمیں جہنم سے بری فرما دیجئے۔ جتنی مستورات پریشان حال ہیں، اللہ ان کے گھروں کی پریشانیاں دور کر دیجئے، اولاد کی پریشانیاں دور کر دیجئے، خامنوں کی پریشانیاں دور کر دیجئے، اولادوں کی پریشانیاں دور کر دیجئے، رزق کی پریشانیاں دور کر دیجئے، اور اے اللہ، اس رمضان میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، اور اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا